بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تعليم اور تربیت کے ضروری اصول درس جاری ہے. تربیت کے ارکان میں سے پہلے حکم پر بات کر رہے تھے. تربیت کرنے والے کیسے ہونے چاہیے، تربیت کرنے والے کون ہیں، اس پر بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں، یہ خاص نشست ہے خاص لوگوں کے لیے، تربیت کرنے والوں میں سے جو سب سے بڑے تربیت کرنے والے ہیں اور ان کا سب سے بڑا ذمہ ہے اور سب سے بڑا کردار ہے تربیت میں، ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ ہم سے چاہتے کیا ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. اور یہ پیغام ہے خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو سمجھدار بچے ہیں، جوان ہیں. یاد رکھیں، تربیت تربیت کی ضرورت ہم سب کو ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہماری داڑیاں سفید ہو چکی تو ہمیں تربیت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بھی تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو بھی ضرورت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی اور ہماری تربیت کے اولین ذمہ دار ہیں وہ کون اور کیسے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، یاد رکھیں، جو سب سے عظیم تربیت کرنے والے ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بات مسلمہ ہے، اس پر دو رائے آپ مختلف ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے، المصطفین الاخیار ہیں، اور ان کو اپنی وحی کے ذریعے سے پیغام نازل فرمائے ہیں. اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پوری قوم میں سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ اچھے تھے، امانتدار تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام ان سچوں کو ملا تو بہترین طریقے سے اپنی امت تک پہنچا دیا. اور ان سب سے جو افضل ہیں، سید الخلق، سید ولد آدم، سید المرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اتنا ہی شرف اور فخر کافی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. اور ہماری دروس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ ہم جب وہ اصول جاننا چاہتے ہیں اور اس پر ہمارے خاص دروس ہوں گے. ابھی تو صرف مقدمات ہیں، سارے یہ سب مقدمے ہیں. ابھی تک جتنے دروس ہوئے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تربیت ہوتی کیا ہے، پھر دیکھیں گے اس کو نبی کا اصول کیا ہے. ہم تربیت سے نواقف ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی تربیت کرنے والا نہیں. اور ان کے لیے خاص دروس کا سلسلہ ان شاء اللہ ہوگا. لیکن آج کے درس میں جن لوگوں کو میں نے، جن خاص لوگوں کو مجھے یہ خاص نشست رکھی ہے، وہ ہے والدین. والدین تربیت کے اولین ذمہ دار ہیں. والدین کون ہے؟ والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کو کیا مقام دیا ہے؟ اور والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مزید تفصیل کے لیے ایک درس گزر چکا ہے، وہ بھی والدین احسانہ، آپ وہ درس سماعت فرمائے، ریکارڈنگ موجود ہیں. لیکن آج کی نشست میں چند اہم باتیں میں بیان کرتا ہوں. والدین کی تعریف کیا ہے؟ والدین کون ہیں؟ شریعت کے نصوص میں جب ہم دیکھتے ہیں تو والدین کا ایک بلند رتبہ نظر آتا ہے، اور اس رتبے پر فائز دنیا میں دوسرے لوگ ہیں. نمبر ایک، والدین کون ہے؟ میں تعریف بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ہم کا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نمبر 2، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ توحید عبادت، حسن عبادت، بغیر توحید کی عبادت ہوتی نہیں ہے. تو عبادت کی خوبصورتی، عبادت کا حسن جو ہے وہ توحید میں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اتباع کا حق، حسن اتباع. جس شخص کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو اس کی زندگی بے فائدہ زندگی ہے، گمراہی کی زندگی، ہلاکت کی زندگی. تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے حسن عبادت کا، توحید عبادت کا، اور پیار پہ غور صلاح کا حق ہے حسن اتباع کا، اور تیسرے نمبر پہ والدین کا حق ہے حسن سلوکی کا، وہ بھی والدین کے حساب. دوسرے نمبر پہ والدین حسن عشرت کے اولین حقدار ہیں. نمبر 3، اس دنیا میں اگر کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی تنوع حسن کارکردگی کا حقدار ہے تو وہ والدین ہیں. جنت میں بہت حسن کارکردگی کیوں دیا جاتا ہے؟ حسن کارکردگی کے لیے والدین ہیں. اچھا، نشان ہے کیوں کیوں دیا جاتا ہے؟ بہادر کے لیے، تو والدین حقدار ہیں. نوبل پرائز کیوں دیا جاتا ہے؟ پیس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر کوئی بھی ان انعامات کے حقدار ہیں تو وہ والدین ہیں. نمبر 4، والدین اس دنیا میں اس عقل مند، خوبصورت، ہوشیار و دانا اور تمدن اور تہذیب کے مالک اس انسان کی وجود کا سبب ہے. والدین نمبر 5، اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہے. والدین کون ہیں؟ 5 نمبر پہ والدین اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہے. ترازو کیا ہے؟ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے وہ کسی اور کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میری بہنیں سن لیں، بعض بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کے خاوند ان کے والدین سے الگ ہو جائیں یا ان کو چھوڑ دیں. جھگڑے تو ہوتے رہتے گھروں میں، یاد رکھیں، لیکن کہیں یہ جھگڑے اس نوعیت کا نہ ہو جائے کہ آپ کو والدین سے جدا کر دیا جائے. یاد رکھیں میری بہن، یہ بات اچھی طرح سن لیں، جو آج اپنے والدین کو آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہے وہ کل آپ کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہے. تو والدین ایک بہترین ترازو ہے ہمارے لیے، جو والدین کی نہیں وہ کسی اور کے بھی نہیں ہو سکتا. 6 نمبر پہ اس دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے 2 دروازے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر 8، والدین وہ ہیں جن کی خوشی سے اللہ تعالیٰ خوش اور ناراضی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. کتنی ہوگی؟ نمبر 8. نمبر 9، دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تجارت چمک جاتی ہے، خوشی اور سعادت، سکون اور کامیابی قدم چھوڑتی ہے. نمبر 10، والدین وہ ہیں جن کے ساتھ حسن سلوکی کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں. حدیث معروف ہے ان 3 مسافروں کی، 3 لوگوں کی، جب سفر میں تھے اور بارش شدید ہوئی، طوفان آیا، تو وہ ایک پہاڑ میں، وہاں کے غار میں چلے گئے. پھر اس غار کا منہ بند ہو گیا چٹان سے، وہ اسے ہٹا نہیں سکتے تھے. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص نے والدین کے حسن سلوکی کو وسیلہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا عمل صالح کے بدلے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. یاد رکھے، والدین ایسے عظیم لوگ ہیں جن کی عظمت، بڑائی، بزرگی، احسان، پیار، شفقت، رحمت، بردباری، کرم، بہادری، صبر و دانائی ان کی پہچان بن چکی ہے. ان عظیموں نے ساری زندگی محنت، مشقت، فکر، جد و جہد اور پریشانی میں گزاری ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی بقیہ زندگی آسانی، آرام اور سکون سے گزر سکے؟ उन अजीमों ने सारी जिंदगी सर उठाकर जीना सीखा है, हर मुश्किल मुसीबत का सामना किया है, पहाड़ों की तरह जिंदगी के हर तूफान का सामना किया है, उनको अपने सीनों से रोका है और हमें खबर तक नहीं होने दी। उनकी सारी जिंदगी सुकून उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सुकून को और अपनी खुशियों को कुर्बान करते हुए अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखा है। क्या बाकी जिंदगी अजमत इज्जत के साथ जीने का हकदार नहीं है? अजमत के साथ उनको जीने तो अगर हम लोगों ने उनको अजमत के साथ तो नहीं जीने दिया तो कम से कम उनको अजमत के साथ सर उठाकर मरने तो दें। याद रखें, ये वो करीम और बहादुर लोग हैं जो सिर्फ अपनी औलाद है कि अपनी औलाद ही के लिए टूट जाते हैं, अपनी औलाद की वजह से बिखर जाते हैं। अगर उनके सर कभी झुके हैं तो सिर्फ अपनी औलाद ही के लिए झुके हैं। मुख्तसर सा तारुफ था वालिदैन के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कोई तारीफ करूं। मुझे जो चंद चीजें कहीं से मिली हैं मैंने आपके सामने बयान की हैं। वालिदैन के दर्जा, वालिदैन की तारीफ इन अल्फाजों से नहीं होती, इनसे भी कोई अच्छे अल्फाज हैं अगर दुनिया में कहीं पर है तो वो वालिदैन के लिए हैं, क्योंकि इनके हकूक इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब हम वालिदैन की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने वाला ताला प्यार करा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दर्जा दिया है वालिदैन को, बड़ा बुलंद दर्जा है। वो वालदा का दर्जा जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है, और यह इंसाफ है अल्लाह ताला का कि वालदा बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद करती है बच्चों के एतबार से, जितनी जद्दोजहद मां की है बाप के लिए नहीं है। ये हक बात है, उसे तस्लीम करना भी फर्ज है। ये सच बात है कि जो वादा करते हैं बच्चों के साथ बाप नहीं करते इतना, इसलिए शरीयत ने मां को बड़ा बुलंद दर्जा दिया है। उनमें से मैं एक हदीस बयान करता हूं, मेरी प्यारी हदीस है जिसे मैं मां का मुकाम पता चलता है। मैं दो हदीसें सामने रखता हूं, जरा गौर करें कि मां का मुकाम क्या है। पहली दलील, मशहूर हदीस है अवैस करने का किस्सा, आप जानते हैं अवैस करने कौन है? ताबिरीन में से अवैस करने, ताबिरीन में से ये वो शख्स है जो सहाबी बन सकता था लेकिन अपनी मां की खिदमत की वजह से सहाबी न बन सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स है यमन में, आप सल्लम फरमाते हैं इन खैर ताबईन रजुल युकाल लहु वैसुन, ताबईन के से बेहतरीन में से जो अफजल ताबईन हैं उनमें से एक शख्स जिसका नाम उवैस है, वलहु वालिदतुन उसकी एक मां है, وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم, उसमें एक तकलीफ थी, एक मर्ज थी और अल्लाह ताला उसे इस मर्ज से निजात दे दी। فمروه उसे तलब करो, فليستغفر لكم कि वो तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6436 6438। और दूसरी भी रिवायात हैं इस ताल्लुक से सही मुस्लिम में, तो अवैस करनी का बनी में से है, मां की खिदमत क्या करते थे, वह के जरिए खबर दी कि एक शख्स है जो अपनी मां की इतनी खिदमत करता है कि उस शख्स को صحابی بننے سے اس کی ماں کی خدمت میں رکا ہوا ہے. جب یہ شرف صحابی بننا کا عام بات نہیں ہے، بڑی بڑی عظیم بات ہے. جب وہ اس شرف سے محروم ہوا اپنی ماں کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا اور بڑے صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب جیسے عظیم صحابہ کو حکم دیا کہ جب یہ شخص تم لوگوں کے پاس ہے، اس سے ملاقات ہو، تو اسے دعا کی گزارش کرنا کہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے. یہ بلند درجے اس شخص کا، کوئی سے نقصانی. تو ماں کا یہ رتبہ ہے، ماں کی خدمت کرنے والوں کا رتبہ اتنا بلند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عظیم لوگ ہیں، وہ پیارے لوگ ہیں، وہ کریم لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں. اور جو اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، یاد رکھیں ان سے برے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں. اور دوسری حدیث معروف حدیث ہے، سیدنا معاوی بن جہامہ السلمی رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 2781 ہے، 2781. سیدنا معاوی بن جہامہ السلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد کا ارادہ کیا آپ کے ساتھ، جس جہاد سے مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ صحابی جواب میں عرض کرتے ہیں، جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واپس جاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوکی کرو، اسے خدمت کرو. یہ صحابی فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب سے گیا، پھر عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ اس صحابی نے عرض کی، جی ہاں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فبرها، واپس جاؤ، اپنی والدہ کی حسن سلوکی کرو اور اس کی خدمت کرو. صحابی فرماتے ہیں، میں تیسری مرتبہ گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے میں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے، آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ سوال اس شخص سے کیا، کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ تو اس صحابی نے یہ عرض کی، جی ہاں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی ماں کی فرما برداری کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں سے حسن سلوکی کرو. الزم رجلها فثم الجنہ، اپنی ماں کے پیروں کو لازم پکڑو، وہیں پر جنت ہے. اللہ تعالی کی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے، اس جنت کا مقام ہے ماں کے قدموں میں. یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، اور جو ضعیف حدیث عام طور پہ ہم جانتے ہیں، الجنت تحت اقدامکم امہات، یہ ضعیف حدیث ہے بلکہ موضوع حدیث ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں، وہ موضوع رواہ ابن عدی والعقیلی فی الضعفاء، یہ منقرات حدیث ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہیں، یہ روایت منقرات ہے. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں، ابن ماجہ کی روایت، حدیث نمبر 2781، یہ روایت صحیح ہے اور مشہور وہ روایت ہے، یہ مشہور نہیں ہے. عجب بات ہے، کتنی پیارا قصہ ہے اس روایت میں. صرف یہ نہیں کہ جنت جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے یا اس کی ماں کے قدموں میں کیا حیثیت ہے، بلکہ جہاد جیسا عظیم فریضہ جو ہے اور جہاد جیسا بلند شریعت کا مرتبہ جو ہے، ذو السلام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، جو اسلام کی بلند ترین چیز ہے، جس سے اسلام کی بلندی ہوتی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, اس کے باوجود کہ یہ صحابی جو ہیں یہ خواہش کرتے ہیں تین مرتبہ کہیں سے کوئی اجازت مل جائے کہ میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, توحید کے لیے, اس دین کی سربلندی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے میں اپنی جان دے دوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی حکم دیتے ہیں, کیا آپ کی والدہ زندہ ہے, کیا آپ کی والدہ زندہ ہے, ہر وقت یہی جواب ملتا ہے. اور ہر وقت یہی جواب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ اپنی والدہ سے حسن سلوکی کرو, اس کا درجہ اس جہاد سے بھی بلند ہے. ذرا غور کریں, والدہ کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی بلند درجہ ہے. عام جہاد کی بات نہیں کر رہے ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کہ اب یہ شاید چوتھی مرتبہ گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر دی, جنت کی ضرورت ہے نا, تو جنت اس کے قدموں میں پڑی, اب تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے, بات جنت میں داخل ہونے کی ہے نا. وہی الزم رجلها فثم الجنہ سبحان اللہ. اور معروف دوسری احادیث بھی ہیں کہ حسن صحابت, حسن سلوکی کے کون اولی حقدار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں, دوسری مرتبہ تمہاری ماں, تیسری مرتبہ تمہاری ماں, چوتھی مرتبہ تمہارا والد, تمہارا باپ. تو ماں کا درجہ باپ سے تین درجے بلند ہے, یہ ماں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والا ہے, احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ ماں کو یہ درجہ دیا ہے, جب ماں کو یہ درجہ دیا تو پھر ماں یہ بھی سن لے کہ کوئی چیز مفت نہیں ملتی. یہ درجہ جو آپ کو دیا گیا ہے, یہ جو بلند مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اس کی ایک وجہ ہے. یہ جو تکلیفیں آپ برداشت کرتی ہیں حمل سے لے کر ولادت, حمل ہے اس کا ٹھہرنا ہے, ابتدائی دو تین مہینے میں جو ہاتھ بگڑتی ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, یہ جو الٹیاں آتی ہیں, جو بد مزاجی ہوتی ہے, جو تکلیفیں ہوتی ہیں, یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے, یوں سونا ہے یوں نہیں سونا ہے, کروٹ یوں لینی یوں نہیں لینی, جتنی یہ ریسٹرکشنز ہیں, جتنی یہ پرابلمز ہیں, اللہ کی قسم ایک ایک چیز کا آپ کو الگ سے اجر و ثواب ملتا ہے, بشرطیہ کہ آپ اللہ کے لیے اپنی حالت پہ راضی ہو جائیں. بعض عورتیں روتی ہیں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, یہ کون سی مصیبت پیٹ میں آ گئی. دیکھیں مصیبت ہے جو کچھ بھی آپ کا بچہ ہے, اس نے 9 مہینے رہنا ہے, پھر اس دنیا میں اس نے آنا ہے, اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ خوشی سے اسے قبول کریں, آپ اسے نعمت سمجھیں, یا آپ اسے ناراضگی سے یا بد مزاجی سے قبول کریں, یا اسے نقمت اور مصیبت سمجھیں, آپ کی مرضی ہے. آپ کے نام اعمال میں کیا درج ہو رہا ہے, آپ اس کی فکر ہونی چاہیے, یاد رکھیں. اس کے بعد جو پھر مرحلہ آگے بڑھتے حمل کا, اور اس میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں, گھر کے کام بھی کرنے ہیں, اور دیکھ گھر کے کام تو پہلے بھی کرتی تھی, صفائی کرنی ہے, کپڑے دھونے ہیں, برتن دھونے ہیں, کوکنگ کرنی ہے, بچوں کو تیار کرنے ہیں, بچوں کی صفائی کرنی ہے, اپنی صفائی کا خیال کرنا, یہ عام چیزیں نہیں ہوتا ہے, ان کے لیے وقت اور محنت درکار ہے, یہ مشقت کے کام ہے. لیکن جب حمل ہوتا ہے تو یہ چیزیں اور یعنی مصیبت لگتی ہیں. اگر آپ نے ان کو اور مصیبت سمجھیں, دیکھیں سارے کے سارے اگر حسن نیت کے ساتھ آپ عمل کریں تو اللہ آپ کے نام اعمال خیر ہی خیر ہے. اس لیے عورت کا جنت میں جانا آسان ہے مرد کی نسبت, بہت آسان ہے. چار دیواریں میں رہ کر آپ جنت حاصل کر سکتی ہیں آسانی سے. لیکن ایک مسئلہ ہے, یہ بد مزاج, یہ چڑچڑا پن, یہ زبان سے گالی یا زبان سے یہ ناگوار غلط الفاظ نکالنا, اور خامد کو صبح و شام جلانا. میں یہ کہوں گا بعض وقت یہی ہوتا ہے بعض گھروں میں کہ وہ بیچارہ کام سے آتا تو پھر اس کی خیر نہیں, جو کچھ بھی گھر میں جتنی بھی وہ مشقتیں وہ بیچارے برداشت کرتی ہے, سارے کے سارے گرمی خامد سر پہ ڈال دیتی ہے. یاد رکھیں جو آپ نے کیا ہے سب پہ پانی پھینکتے ہیں. جی دیکھیں کام تو آپ نے ہی کرنا ہے. اور میری گزارش ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور اس حالت میں اپنی بیوی کو خاتمہ لے کے آ سکتے ہیں کوئی مدد کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے, لیکن سب کے پاس وسعت نہیں, خاص طور جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں سب کے پاس وسعت نہیں ہے. تو یاد رکھیں ایسی عورت, ایسی ماں جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ساری چیزیں برداشت کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ ہے اس کا ایک ذرے برابر بھی عمل جو ہے وہ ظاہر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ بلند درجہ عطا فرمایا ہے. اور اس کے باوجود بھی دیکھیں, آپ قبول کریں نہ کریں بچے کو, یا آپ زبان سے گالیاں دیں یا یہ سمجھیں کہ مصیبت ہے تمہارے لیے, آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی کم ہوگا, کیونکہ ماں کا لفظ یہاں پہ عام ہے سب کے لیے, اچھی ماں ہو بری ماں ہو, ماں ہے تو پھر یہ درجہ ماں کے لیے. پھر ولادت کے وقت جو تکلیف برداشت کرتی ہیں, واللہ اس کا ایک ایک لمحہ, آپ کی ایک ایک چیخ پکار جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جب آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مرضی کے خلاف ہو رہا ہے کیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ حکم سے ہی ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اتنے بلند درجہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے. وہ یاد رکھیں, اس کے بعد پھر بچے کی پرورش ہے, اس کا ذمہ ہے, گھر کی خیال رکھنا ہے, گھر کی رازداری ہے, خاون کی رازداری ہے, یہ ساری چیزیں والله آسان نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جو بلند درجہ ہے یہ اسی وجہ سے ہے, اور آپ ماں ہیں یہی بلند درجہ ہو. تو جو کچھ اللہ آپ کو عطا فرمایا ہے آپ اس چیز سے اپنا منہ دور نہ کریں. رب کتنا کریم ہے, آپ جتنی بھی غلطیاں کرتی پھر بھی وہ کریم ہے, رحیم ہے, آپ کا درجہ وہیں پہ رکھا ہے. یہ نہیں فرمایا حدیث میں جس کی ماں اچھی ہو تو یہ کرے اس سے سلوکی کرے, جس کی ماں بری ہو تو چھوڑ دے اسے. نہیں, آپ اچھی ہیں بری ہیں, آپ ماں ہیں, آپ اس مقام میں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ ماں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ رات کو جب ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے اٹھ جاتی ہے اور اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے, اور نیند سے وہ اس کی حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ بیچاری بس آنکھیں بند بھی ہیں, منہ اس طریقے سے بےچارے کو جھٹکے بھی لگ رہے ہیں نیند کے, اور وہ پتہ ہی. لیکن یاد رکھیں یہ عمل سب نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو, آپ ایک مرتبہ ذرا کوشش کرنا, جبکہ دودھ پیتے بچے ہیں, رات کو بچہ روتا ہے دودھ کے لیے, ذرا مجھے اٹھ کے جا کے دکھانا, ایک فلم تیار کر کے دینا بچے کو, کتنی مشکل ہے. میرا بھی ہم سے کام نہیں ہوتا, نہیں ہم کر سکتے ہیں, یہ نہیں کریں ذرا ناممکن ہے, بہت مشکل ہے. لیکن ماں کا دل تو دیکھیں, واللہ ماں کے دل وہ تڑپ ہوتی ہے جو باپ کے دل میں شرتا ہو, کہ بچے کو دودھ یوں بس محسوس ہوتا ہے کہ والدہ کو بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, اس کی نیند ہے, اس کا ضروری کام ہے, جو کچھ وہ کر سب چھوڑ دیتی. یہ جتنی بھی خوبیاں آپ کے اندر ہیں آپ ان کو برقرار رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو حاصل کرتی جائیں. یہ تو ہم نے جان لیا کہ والدین کے لیے مقام, خاص طور پہ والدہ کے لیے مقام ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے والدین ہم سے چاہتے کیا ہیں. دیکھیں والدین عظیم ہیں, عظمت والے لوگ ہیں, کرم کرنے والے لوگ ہیں. یہ اپنی زبان سے کچھ کہتے نہیں, مانگتے نہیں, تو میں ان کی زبان آپ کو سناتا ہوں ہم سے چاہتے کیا ہیں. میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور جو وہ چاہتے ہیں ہم سے یہ ان کے محض حقوق ہیں, ان کا حق جو ہم پر فرض ہے, یہ ہم پر واجب حقوق ہیں, اس سے بڑھ کر کچھ اور ہی چاہتے ہیں. نمبر ایک, وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں اور ان کی فرما برداری کریں خیر میں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. نمبر دو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں پر ان کو فضیلت دیں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے, وہ ہمارے والدین ہیں اور سب سے بلند درجہ ان کا ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے والدین پر کسی اور کو فضیلت دے دیتے ہیں, چاہے وہ اپنی بیوی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اپنے بچے کیوں نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ بہو اور ساس کا جھگڑا جو شروع ہوتا ہے, ماں کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے. اب اس کی بیوی جو ہے وہ اس لیے سب کچھ, ماں کو ایسا سوچنا چاہیے, وہ عظیم ہے لیکن شیطان اپنا کام کر دیتا ہے. تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ شادی کے بعد اس جزئیہ کا خاص اہتمام کرے کہ والدین سے بڑھ کر کسی کو بھی فضیلت نہ دیں، چاہے وہ زبان سے ان کی تعریف ہو، چاہے ان کے پاس جا کے بیٹھنا ہو یا ان کے ساتھ بات کرنی ہو، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہو یا ٹیلی فون اگر دور ہے ٹیلی فون کے اوپر ان کا حال پوچھنا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کو احساس دلاتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے دور نہیں ہوا ہے، اگرچہ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اگرچہ وہ کاموں میں بھی ڈوبا ہوا ہے، اگرچہ وہ مصروف و مشغول بھی ہے، لیکن میری حیثیت اس کے دل میں وہی ہے جو شادی سے پہلے تھی اور اس کام کرنے سے پہلے تھی. اور خاص طور دوسرے لوگوں کے سامنے ان کو فضیلت دینا. نمبر تین، وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ ہم سے ناراض ہوں یا ہمیں نصیحت کریں یا ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہمیں بار بار کچھ کہیں تو ہم ان سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ ہمیں نصیحت کرنا ان کا حق ہے اور ان سے ناراض نہ ہوں نصیحت کے بعد ان کا حق ہے، ہمارے اوپر ان کا حق ہے، وہ ہم نصیحت کرتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ان کا، اور ہم ان کی نصیحت کے بعد ان سے ناراض نہ ہوں ناگواری کا اظہار نہ کریں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. نمبر چار، وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی طاقت اور تحمل سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، خاص طور پر جب وہ خود مختلف امراض اور بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، شوگر کی تکلیف ہے، بلڈ پریشر کی تکلیف ہے یا کوئی اور اس طریقے سے دوسری بیماری ہے جو جان نہیں چھوڑتی جلدی، بڑھاپا ایک خود ایک مرض ہے اور ایک تکلیف ہے جس میں ذہنی کمزوری اور جسمانی کمزوری اور نفسیاتی کمزوری سب اس میں شامل ہوتی ہے. تو یاد رکھیں بعض بچے، بلکہ ہم لوگ بھی اگر آپ بچے شاید سمجھتے ہیں، ایسے غلطیں کر دیتے ہیں، ہم سے ایسے غلطیں ہوتی ہیں جن کا بوجھ ہمارے والدین کو اٹھانا پڑتا ہے، وہ خود کمزور ہو چکے ہیں، وہ خود پریشان ہیں، وہ ان کو خود سہارے کی ضرورت ہے، ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، اور ہم ان پر ایسا بوجھ ڈال دیں جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. اگر آپ ان کے لیے کوئی اچھا نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے بوجھ تو نہ بنے، کچھ برا تو نہ کریں، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اچھے تو ہم ہو نہیں سکتے، لیکن کیا ان کے لیے ہم بوجھ بن جائیں؟ وہ اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، ہمارا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ لیکن وہ عظیم ہے، وہ ہمیں شکایت نہیں کریں گے، روز لڑنا جانتے ہیں دنیا کی تکالیف سے، وہ لڑتے رہیں گے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی، کب تک یہ ہوگا؟ نمبر پانچ، وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے ہم ان کی تعریف کریں اور اچھے الفاظوں سے ان کا ذکر کریں، پھر بھی ان کا حق ہے. وبالوالدین احسانا وقل لهما قولا کریما، قول کریم ہم نے کہنا ہے، اور قول کریم سب سے زیادہ اچھا تب لگتا ہے جب دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کی جاتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کے دل میں کتنی خوشی اور کتنی ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے جب آپ دو الفاظ اپنے والدین کے سامنے، خاص طور پر جب دوسرے لوگ موجود ہوں جو والدین کے دوست ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، اور والدین کی تعریف کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. نمبر چھ، ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بعض اوقات کوئی تحفہ بھی دے دیا کریں، کیونکہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، وہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور تحفہ دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے. ان کا حق ہے. حسن سلوکی کا ایک طریقہ، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم کو تحفہ دیں، اور تحفے کے لیے وہ کوئی بڑی ڈیمانڈ تھوڑی کرتے ہیں، وہ آپ پر منحصر آپ کیا دینا چاہتے ہیں، آپ ذرا خود یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. جن کے والدین زندہ ہے اللہ انہیں سلامت رکھے اپنی فرما برداری میں، آپ ایک ٹوپی لے لیں 5000 کی ملتی اپنے والد کو دے دیں اور چہرے پر رونق دے دیں، اپنی والدہ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے لیں، دوپٹہ لے لیں، کوئی بھی چھوٹی سی جوتا لے لیں آپ 20 ریال کا, زیادہ مہنگا نہیں, 15-20 والا جوتا لے لیں آپ, اور پھر والدہ کو پیش کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جو 200 کا جوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اس 20 ریال جوتے کے سامنے, کیونکہ یہ بیٹے کی طرف سے ہے, بیٹی کی طرف سے آیا ہے, یہ اولاد نے دیا ہے. اتنی کافی کہ اولاد نے ہمیں یاد تو رکھا ہے, اتنی خوشی کافی ان کے لیے. یہ ان کا حق ہے جو ہمیں دینا ہے. ٹھیک, یہ حق واجب نہیں ہے کہ ہم کو تحفہ دیں, لیکن یہ حق واجب تھے کہ حسن سلوکی کریں. حسن سلوکی میں سے ایک راستہ یہ بھی تو ہے ان کو خوش کیا جائے, اور ہم سے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں تحفہ دیں تو ہم کو تحفہ بھی قبول کریں, اور جو تحفہ وہ دیتے ہمیں ہم انہیں استعمال بھی کریں, وہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں پسند نہیں تو کیا ہوگا, بات نہیں, یہ میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے. آپ کا اسٹیٹس دے دے کیا, آپ کو والدین کے سامنے یاد رہے آپ کو جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے, معذرت کے سامنے لفظ کہہ رہا ہوں. جو لوگ ایسے کہتے ہیں پھر ایسے بھی سنتے ہیں, اور سنا ہے بعض لوگوں سے, آپ کی حیثیت والدین کے سامنے یاد رکھیں ان کو جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے. آپ کا قد جتنے بھی بڑا ہے, آپ کا مقام جتنے بھی بڑا ہے معاشرے میں, ان کے جوتوں کی تھکنس سے بڑا نہیں ہے. آپ کوئی حیثیت نہیں والدین کے سامنے. آج آپ کی جو یہ حیثیت جو مقام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آپ کے والدین کا جد و جہد اور محنت ہے. اگر تمہیں بچپن سے ہی چھوڑ دیتے تو اللہ قسم ایک بوند دودھ کی بھی کوئی نہ تمہیں پلاتا. یہ والدین ہیں جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ آج تم اس بڑے عہدے پر فائز ہو, اور اپنے والدین کے تحفوں کے بارے میں کہتے ہو میرے حیثیت کے مطابق نہیں ہے, یہ کسی نوکر کو دے دو. شرم آنا چاہیے کسی لوگوں کو, لے لو پین دیا ہے جیب میں رکھو, ٹوپی دی ہے سر میں پہنو, اچھی نہیں لگتی کیونکہ سامنے پہنو تو اتار دو, جب وہ کسان تھوڑا سا پہن ایک دفعہ دیکھنا چاہتے, روز نہیں وہ دیکھنا چاہتے, ایک دفعہ دیکھنا چاہتے. بعض کپڑے جو ہیں آج کل جوان نسل کو پسند نہیں, خاص طور لڑکیوں کو, ماں کچھ کپڑے لے کے آتی ہے, ایک سوٹ لے کے آتی ہے, بیٹی کہتی ہے یہ کیا ہے آج فیشن کہاں پہ, یہ پہن بھی تو میری سہیلی ہنسے گی میرے اوپر, ہنسنے دے سہیلیوں کو, لیکن اب رب کی ناراضگی آپ برداشت نہیں کر سکتے. پہلے ایک مرتبہ اپنی ماں کے سامنے اسے کیا جاتا ہے وہ یاد رکھے ہوں. ماں بوجھ جب اپنے بچوں کو دیتی ہے, سمجھدار ماں, اللہ سے ڈرنے والی ماں کی بات میں کر رہا ہوں, جس میں کوئی شرعی محدود نہ ہو, شرعی رکاوٹ نہ ہو, غیر شرعی چیز اپنے بچوں کو نہیں دیتی. تو جو کچھ آپ آپ کی ماں نے آپ کو دیا ہے اسی میں خیر ہے آپ کے لیے, اسی کو اپنا ہو. نمبر 7, ہو گیا کہ ان کے دیے ہوئے تحفے اور ہدیے کو کچھ اسے قبول کرو. نمبر 8, ان کے ساتھ مشکل وقت میں ساتھ دینا, یا ان کا مشکل وقت میں ساتھ دینا, خاص طور پہ سفر میں. جب سفر کرنا ہو اور آپ کے پاس وقت ہو, آپ کے لیے آسانی ہو, تو سفر کرے والدین کے ساتھ. اگر وقت نہیں ہے, مجبوری ہے, تو پھر کوئی حق نہیں ہے. لیکن خاص طور پر ہاسپٹل میں جاتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ جانا پڑے, یہ ڈرائیور وغیرہ آپ کے والدین کو وہ محبت وہ شفقت نہیں دے سکتے جو آپ دے سکتے ہیں. والدین کو ضرورت ہوتی ہے بیماری کی حالت میں اپنے بچوں کی, وہ ساتھ ہیں. آپ ڈرائیور بھیج دیتے ساتھ, وہ بیچارے کچھ کہتے نہیں, لیکن وہ خواہش یہ ضرور کرتے ہیں کہ کاش ہمارے ساتھ اس مشکل وقت ہمارا بیٹا ہوتا ہے. جیسے بچپن وہ آپ خود اٹھا کے لے جاتے تھے, آج وہ وقت آئے کہ آپ انہیں اٹھا کے لے جائیں. انہیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ خود ان کو ہاسپٹل میں لے کے جائیں, ان کا ساتھ دیں. نمبر 9, ان کی حاجتیں پوری کرو. ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی حاجتیں پوری کریں اپنی طاقت کے مطابق. ان کی حاجتیں ہی کیا برا کریں, جو وقت میں روٹی کھاتے ہیں, اور آدمی بھی زیادہ ایک اور زیادہ کھا نہیں سکتے بےچارے, بد ہضمی کا وہ شکار ہے, بیماریوں کو لگی ہوئی ہے, فلاں چیز وہ کھا نہیں سکتے وہ بیماریوں کی وجہ سے. کپڑے کتنی پہنتے ہو, کتنی ڈیمانڈ ہیں ان کی. ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ان کی حاجتیں ہیں وہ ہم پوری کریں. اپنی طاقت کے مطابق, وہ ہم سے کچھ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی, ان کا حق ہے. نمبر 10, یہ بھی ان کا حق ہے, خصوص روکی میں سے یہ بھی ہم سے وہ یہ چاہتے ہیں لیکن زبان سے شاید نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہم رہیں, ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنا, ان کے ساتھ رہنے سے وہ خوش ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں جب والدین آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں خوشی میں, امن و امان میں, یہ خوشی ان کے لیے کافی ہے. صبح صبح اٹھتے ہیں, ان کا بیٹا مسکراتا ہوا آتا ہے, ان کو سر پہ بوسا دیتا ہے, بس وہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا وقت دنیا کی خوشی ہمیں مل چکی ہے, یہی زندگی ہے, یہ خوشی ہے دنیا, میرے بچے خوشی, میں تو خوش اور بچوں کے ساتھ. نمبر 11, آپ نے لکھا نہیں تھا ساتواں, کہ ایک تو ہاتھی ہم کو دینا, دوسرا ہاتھی ان سے دینا, تو یہ دو ہے. اب 11 نمبر, ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا, ان کی مدد کرنا اور زندگی کے بوجھ کو کم کرنا ہم سے چاہتے ہیں. دیکھیں عجب بات یہ ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں خاص طور پہ کالجز میں یا ایف ایس سی کے لیول پہ یا اس سے تھوڑا سا کم, بچے بڑے ہو گئے اب وہ کچھ کر سکتے ہیں, خاص طور بیٹیوں کی بات میں کرتا ہوں, بعض بیٹے ایسے آملیٹ بنا سکتے ہیں, بس ماما میں آملیٹ بناؤں گی بس, اور کچھ بھی آتا نہیں, تو آملیٹ بناتے بعد بیچاری اس میں گزارا کرتی رہتی ہے, باقی سارا کام وہاں کرتی ہے. اور بعض بیٹے بےچارے اس لیے کہہ دو کہ ناواقف ہیں, انہیں کرنا کیا ہے, جاہل لوگ جتنی بھی دنیا میں تعلیم میں پڑھے لکھے ہوں, اب والد اکیلے ڈسٹرب کر رہی ہے, بیٹے دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, یار آپ خود بھی ذرا جاؤ والدہ کے ساتھ, آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی خوش ہوتی ہے آپ کی ماں جب کوئی بیٹا یا بیٹی گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے. آپ کہہ کے دیکھیں, آپ جھاڑو ہاتھ میں اٹھائے اسے دیکھیں کس طریقے سے دوڑ کے آتے ہیں, آپ کو روکے گی, لیکن آپ برکت دیکھیں, آپ ان کی مدد کریں, آپ کو ضرورت ہے. ارے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, میں گھر کی صفائی کروں گا, کتنے بڑے ہوتے ہیں, ماں سے زیادہ بڑے ہوتے, نہیں بڑے تم اپنی ماں سے, ان کی مدد کرو. اور بیٹیاں خاص طور پہ سیکھیں آملیٹ پہ گزارا نہ کریں, شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ آملیٹ کیا ہوتا ہے, پھر روتی رہتی ہیں, والله آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے گھر ٹوٹے ہیں اس آملیٹ کی وجہ سے. آملیٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن وہ آملیٹ کے بغیر کچھ آتا نہیں ہے. اور عجیب ایسے والدین جو اپنے بچوں پر خاموش اختیار کرتے ہیں, شاید یہی وجہ ہے کہ وہ صرف چاہتے تھے زبان سے نہ کہہ سکے کیونکہ وہ عظیم ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا ایسے والدین سے, کہہ دیں آپ اگر بچوں کی سلامتی چاہتے تو آج کہہ دیں, کل ان کو اس بڑی مصیبت سے نجات مل سکتی. آج آپ خاموش اختیار کرتے ہیں تو کل مصیبت جو مصیبت ان کی ہوگی وہ آپ کے سر پر بھی بوجھ بن کے رہے گی. بعض بچے ہیں مہمان نوازی تک نہیں آتا, یہ درست ہے کہ والدین کی تھوڑی سی غلطی, وہ انہوں نے سکھایا نہیں, لیکن یہ بچے کیسے ہیں, ایف ایس سی کالج میں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ پڑھ کے آئے ہیں اسکول سے, مہمان نوازی کیا پتہ ہے, عجب سی بات ہے. ہمارے اسکولوں کو دیکھیں سب کچھ سکھاتے ہیں, یہ نہیں سکھاتے, کیا سسٹم ہے ہمارا, اس میں بات کروں گا میں جب اس کی باری آئے گی, ہمارے سسٹم میں نظام تعلیم میں کیا خرابی ہے, کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, لیکن ہے تو صحیح نا. آخر کیا وجہ ہے کہ ایم بی بی ایس تو پڑھ لی ہے, دماغ کا آپریشن بھی کرنا جانتے ہیں, مہمان نوازی نہیں جانتے, کیا حق کیا مہمانوں کا, کیا حق کیا ہے. عجب بات ہے کہ مہمان آتے ہیں اسے کس ریسیو کس طریقے سے کرنا ہے, اسے حال کیسے پوچھنا ہے. والله پچھلے زمانے میں مجھے یاد ہے جو بزرگ ہوتے تھے نا بیٹھتے تھے نا, تو ان کی مجلس میں بچے لڑکے سب بیٹھ جاتے تھے. آج تک مصیبتیں نہیں, جو ویڈیو گیمز آئی ہیں تو پتہ نہیں نیٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے, ہم لوگ کچھ پرسنلائز ہو چکے ہیں, سیلفیش ہو چکے ہیں نا سارے, سب اپنی زندگی میں موبائل جیب میں ہے, کوئی آئی پوڈ ہے, کوئی آئی پیڈ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا لیپ ٹاپ ہے, تو پرسنلائز ہو چکے ہیں سارے, ہم وقت نہیں ملتا ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھے, تو زندگی ساتھ چھوٹے رہ جاتے ہیں. جب تک بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا بڑے نہیں بن سکتے. یاد رکھیں جتنی بھی قد آپ کا بڑا ہو جائے, جتنی بھی آپ کا عہدہ بڑا ہو جائے, آپ چھوٹے رہیں جب تک آپ بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, ان کے اخلاق آپ نہیں لیتے. تو اپنی مجالس میں جب باتیں کرتے دیکھیں تربیت دیکھیں, واللہ ہے کہ مہمان آتا ہے تو ہم اسے اس طریقے سے ریسیو کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, بچے سن رہے ہیں, وہ پھر بچے پریکٹیکلی کرتے ہیں. اور بعض لوگ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا پانی لے کے آؤ, پانی کیسے لے کے آنا ہے, گلاس کو کیسے کہاں سے پکڑنا ہے. مجھے یاد ہے ایک ہمارے گلاس کو ایسے پکڑ کے دیا تو والد سے میرے ناراض ہوئے, یہاں سے پکڑتے ہیں گلاس کو تو پتا نہیں گلاس کو ایسے پکڑتے ہیں. اب ایسے پکڑنے سے کرنے کیا فرق ہے, یہ جگہ آپ کے ہاتھ اچھے ہیں خراب ہیں کیسے ہیں, پینے والا منہ کہاں لگاتا ہے, گلاس اوپر حصے پہ لگاتا ہے. جب آپ اوپر سے پکڑتے ہیں تو وہ پہلے اپنے منہ کی طرف دیکھتے, ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ صفائی ہے اس بچے میں نہیں ہے, اب یہاں سے اس نے پکڑا ہوا ہے, میں نے جگہ میں منہ رکھنا ہے, کراہت ہوتی ہے. تو اس وقت مجھے لگتا تھا یار کیا فرق ہے اس میں اور اس میں, آج پتا چلا کہ فرق تو بہت ہے, دیر سے پتا تو چلا ہے, لیکن ہمارے اتنے لوگ جو وہ آج تک پتا نہیں چلا, بلکہ بعض لوگ جاتے پانی تک نہیں پوچھتے, یا تو پانی دینے کی بات میں کر رہا ہوں, وہ تو پانی نہیں پوچھتے, دروازے پہ آئے دروازے پر سے چلے گئے. کتنے ہم لوگ عجیب ہو چکے ہیں, بابا عجیب ہو, ہم کتنی پرسنل ہو چکے ہیں, سیلفش ہو چکے ہیں. برا تو ہم سے وہی ہمارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں. نمبر 12, ہم سے ہمارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی غلطیوں پر صبر کریں. وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑھاپے اور تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ان سے ناانصافی بھی ہو جاتے ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں. دیکھو بڑے ہیں تو آپ کو زبان سے نہیں کہیں, ہمیشہ ہمارے سے محسوس کرنا چاہیے. وہ ہم سے چاہتے ہیں ذرا صبر کر لیں. بس مسئلہ ہے کہ ہم صبر کرنا جانتے نہیں, ہم نے کب سیکھا صبر ہوتا کیا ہے. وہ ایک بات کرتے ہم دو سنا کے آتے ہیں, وہ ایک چیز سے منع کرتے ہیں ہم دھونا کر کے آتے ہیں. خاص طور پہ میں نے یہ جھگڑا دیکھے ماں اور بیٹے کے پیچھے, ماں منع کر رہی ہے بیٹے کے لیے میں کروں, اور بابا ہے مجھے ایسی اولاد سے اتنی نفرت ہے جو اپنی والدین کو کہتے ہیں ارے یہ تو جاہل ہے. سنا کا کیا والله کہتے ہیں, یہ بالکل تو پتا نہیں ہے. اب تمدن کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, یہ وہی کر کے مجھے سوچ رکھتے ہیں پرانے چھوڑیں گے چھوڑیں جاہل ہو گئے. والله شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو, ان جاہلوں نے آپ کو اتنا اس قابل تو بنایا کہ آج آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں. ان بچوں کو دیکھا ہے جو بچے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں, برتن ماجتے ہیں اور دھوتے ہیں, دیکھا کیسے کام کرتے ہیں. ان مزدور بچوں کو دیکھا ہے جو کوئلے کی مائنز میں کام کرتے ہیں یا بہت بھاری کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. اگر آپ کی حالت ایسے ہوتی اور تمہاری اسی طریقے سے تربیت کرتے تو اللہ آپ آج ایسے الفاظ کہنے کی ضرورت نہ کرتے. آج ایسے الفاظ آپ نے کہیں کہ انہوں نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا بھی صبر کرو. واللہ صبر نہیں کرو گے, جو بے صبر لوگ ہیں وہ لوگ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. صبر کے علاوہ ہے کیا مجھے بتائیں, صبر کے علاوہ آپ کر کیا سکتے ہیں. دشمن کا غلبہ ہے, آپ کے پاس طاقت نہیں, صبر ہے. اور اپنے پیاروں کے ساتھ آپ صبر نہیں کریں تو پھر کریں گے کیا. اور خاص والدین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. یہ بہت لڑکی بڑا بڑھاپا ہوتا ہے, جب بڑھاپا آتا ہے تو جسمانی کمزوری اور نفسیاتی کمزوری اور ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے, اور اس کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی ناانصافی ہو جاتی ہے ان سے. ہم اولاد کو چاہیے کہ ہم صبر کریں, اور یہ صبر سے ہی ممکن ہے کہ ہم اف تک نہ کہیں. بے صبر تو اف سے زیادہ بھی کہتا ہے, جو صبر کرنے والے ہیں اف تک نہیں کہتے, اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا, اف اس چہرے کے سلوٹوں کی تبدیل کو بھی کہتے ہیں جن پر نہ گواری نظر آئے جب والدین کچھ بات کریں اور اس شخص کا چہرہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. نمبر 13, ان کی دلوں میں وہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرت داخل کریں اور ہمیشہ اس کوشش میں رہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے والدین ہوتے ہیں وہ کون سی چیز ہم کہہ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس سے ہمارے والدین خوش ہو جائے. بعض وقت ہم کام سے تھکے آتے ہیں اور والدین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ کمر پہ ہاتھ رکھنا جو نہیں ہے اگر درد ہے. یوں اگر ہم چلتے ہیں تو جتنی تکلیف آپ کو ہے اس سے دگنی ان کو ہو جاتی ہے. اس وقت یہ جو سر پکڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں یا یہ سانس لے کے داخل ہوتے ہیں, یعنی کوئی آنکھوں کی تکلیف ہے تو والدین اس سے بڑھ کر تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ہم سے یہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے تکلیف ہے آپ کو, وہ بھی جانتے ہیں, ان کے سامنے ایسی چیزیں نہ کرنا جس سے ان کی خوشیوں میں کمی ہو, بلکہ آپ سے وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے سامنے ایسا بات کریں, ایسی کچھ کریں جس سے ان کی خوشیاں دگنی ہو جائیں. اچھا لباس پہن کے جانا, اچھی بات کرنا, ان کو اچھے انداز میں نصیحت کرنا, ان کو قرآن مجید کی آیت سنانا, ایک حدیث سنانا, ان کو ترجمہ سنانا, عقیدے کا کوئی مسئلہ بیان کرنا پیارے انداز, ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. کسی خبر کے تعلق سے ان سے بات کرنا یا کسی رشتے دار کے تعلق سے ان سے بات کرنا, وہ ان کو پسند ہے کہ میرے بیٹے جو اپنی بہنوں سے رابطہ رکھے خاتم شادی کے بعد. آپ آ کے کہیں کہ آج میں نے فون کیا تھا, الحمد للہ ٹھیک ہے, میری سسٹر جو ہے ٹھیک ہے, آپ کو سلام کہہ دیں, آپ پورے انداز کتنے خوش ہوتے ہیں. وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی میں خوشیاں مسرتیں داخل کر دیں. نمبر 14, وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے دوستوں سے اور ان کے پیاروں سے پیار کریں, اور خاص طور پہ ان کی وفات کے بعد ان کے دوست اور ان کے پیارے, جیسے ہمارے دوست اور پیاروں کے بھی دوست اور پیارے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارے والدین اچھا سلوک کریں, ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کے پیاروں کے ساتھ پیار کریں. نمبر 15, اور آخر میں یاد رکھیں, وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں ہر وقت. وہ اس دعا کے محتاج ہیں, وہ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اور یہ جو دعا آپ ان کے لیے کرتے ہیں, یہ دعا آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. خاص فرشتے بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کے لیے واحد غیب میں اس غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی دعا اس کے لیے قبول فرماتا ہے, اور فرشتے آمین کہتے ہیں اس کے لیے. اور آخر میں یاد رکھیں, ہماری دوسرا راستہ نہیں ہے والدین کو خوش کرنے کے علاوہ, ان کے ساتھ حسن سلوکی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جزاء الاحسان بالا احسان, حسن سلوکی کا بدلہ حسن سلوکی ہی ہے. جس نے حسن سلوکی کا بدلہ بد سلوکی سے دیا ہے, واللہ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, خاص طور پہ والدین اور رشتے داروں کے تعلق سے, اس دنیا میں ہی اس سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے. بد سلوکی کرو گے والدین سے, یہ آپ پر ادھار ہے, آپ کے اولاد آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں. جو وہ ہم سے چاہتے ہیں ہم یہ کریں یا نہ کریں, اس دنیا سے وہ بھی چلے جائیں گے, ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن ہم جواب اپنے رب کو دیں گے. اور اس کے لیے ہم نے آج تیاری کرنی ہے, ہم کیا تیاری کر کے جا سکتے ہیں اور اپنے رب کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, عام لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں, ان کا احسان کا بدلہ چکانا بھی احسان ہے, فرض ہے. اور والدین کے احسان ہم بھول جاتے ہیں, بس خوش ڈال دیتے ہیں, ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یہ تھے والدین اور ان کا مقام. میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ جن کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں, جو دوسرا رکن ہے کہ جن کی تربیت کی جا رہی ہے وہ کیسے ہیں, ان کے اخلاق میں اگلے درست میں چلا بیان کروں گا. اور یہ بھی بیان کروں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, انصاف کی بات یہ ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ تو بیان کروں, اور یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ بھی نہ بیان کروں, یہ نا انصافی ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے والدین سے کیا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے, ہم یہ بیان کرو کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، تدبر القرآن درس جاری ہے اور تدبر قرآن کے مراحل کے تعلق سے بات کر رہے تھے. چھٹا مرحلہ تھا قرآن مجید پر غور فکر کرنے کا عملی طریقہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے سے ساتویں نمبر پہ قرآن مجید کی مثالوں پر غور فکر کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے میں نے تقریباً 7 مثالیں بیان کی ہیں. آج کے درس میں 8ویں مثال قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کے تعلق سے ہے. یہ دنیا کی زندگی کیسی زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے، اس کی مثال کیسی ہے، ذرا غور سے سنیں اور ہم تدبر کرتے ہیں سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کیسے بیان کی ہے، یہ دنیا کیا ہے اور ہماری نظروں میں یہ دنیا کیا ہے، کیسی ہے، اور آج آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی پیاری وضاحت کے باوجود بھی ہم دنیا کو سمجھ نہ سکے کہ دنیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة الحديد آية نمبر 20 اور 21. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، یہ اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، لعب ولہو وزینہ، صرف کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے. وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر و غرور کمال ہے. وتکاثر فی الاموال، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل غیث اعجب الکفار نباته، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے. ثم یہی جو خطرہ ہو مسور پر، بس یہاں پر لفظ کفار کا استعمال کیا ہے جو عام تراجم میں کسانوں کا لفظ بیان کیا گیا ہے، تو میں اس لفظ کی بھی نشاندہی کروں گا کہ لفظ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. لفظ مزارع نہیں، یا مزارعین کفار کا لفظ بیان کیا ہے. ثم یہی جو فتراہ مصفرہ، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے اور زرد پڑ جاتی ہے تو تم اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو. ثم یکون حطاما، پھر تم دیکھتے ہیں کہ وہ حطام بن چکا ہے، چور چور ہو چکا ہے. وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب. ومغفرت من اللہ ورضوان، اور اللہ تک مغفرت اور رضا مندی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ مثال ہے دنیا کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی حقیقت پہلے جان لیں پھر مثال دیکھیں کیا ہے. دنیا کی حقیقت کی زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، لعب، تماشا ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، میرے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ دولت ہے، زیادہ شہرت ہے، زیادہ اولاد ہے، زیادہ طاقت ہے، زیادہ منصب ہے، اور تکاثر ہے ایک دوسرے پر، انہی چیزوں میں، دنیا کے ان معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی میں سبقت اور اسی میں ہی ساری جدوجہد ہو رہی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا ہے کیا؟ بارش دیکھیے، بارش جب ہوتی ہے، بارش آتی ہے اور یہ مردار زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس زمین پر پودے نکل آتے ہیں، سبز اور تازہ خوبصورت پودے، اور پھر ان پودوں پر پھول اور پھل لگ جاتے ہیں، خوبصورت بن جاتے ہیں یہ پودے، لیکن کتنی دیر رہتے ہیں یہ پودے، کتنی دیر رہتے ہیں اور ان کا فائدہ کتنا تک ہوتا ہے؟ ان قریب وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ کسان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور کسان کی زندگی اسی اپنے باغ سے اور اپنی اسی زمین سے لگی رہتی ہے، اس کی زندگی اسی سے وابستہ ہے اور اس کی خوشی اسی زمین سے وابستہ ہے۔ کیونکہ یہاں پہ لفظ کفار کا استعمال کیا کہ کافر ہی دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں، مومن جو ہے وہ کھیل تماشا فخر زیادتی نہیں، اس چیز کے سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ تو کافر جیسے دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں، اتنی خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسان اپنی زمین سے اور اپنی کھیتی باڑی سے خوش ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے آپ کو کتنی پیاری مثال ہے، اگرچہ بات باغ کی ہو رہی ہے، زمین کی ہو رہی ہے، پیداوار کی ہو رہی ہے، لیکن لفظ دیکھیں کیونکہ مثال دی جا رہی ہے دنیا کی زندگی سے، اور دنیا کی زندگی کافروں کے یہاں کے لحاظ سے کیسی ہے، کافر کیسے دیکھتے اس دنیا کو جیسا کہ کسان اپنی زمین کو دیکھتا ہے، یہی زمین اس کے لیے خوشی ہے، کافر کے لیے زندگی ساری دنیا ساری خوشی ہے، اس کا کھیل تماشا اس کی زندگی ہے، اس کے کھیل تماشے سے وہ خوش رہتا ہے، اس کی زیادتی سے ہی وہ خوش رہتا ہے، اگر کوئی چیز اس سے رہ جائے تو اس کی خوشی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے جانے کی تیاری کر لیتا ہے، بعض لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں خودکشی کا ریٹ کافی ملک میں کیوں زیادہ ہے، پتہ ہے آپ کو بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا سے ان کے دل اتنے جڑ چکے ہیں کہ اگر دنیا میں سے کچھ چیز رہ جائے تو دنیا تنگ ہو جاتی ہوگی، اور پھر سوائے چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیں زیادہ دیر تک یہ خوبصورت نہیں رہتی، یہ پودے جو ہیں یہ بنتے ہیں، پھول اور پھل ان پہ لگ جاتے ہیں، ان سے فائدہ لیا جاتا ہے، پھر یہی بہت ہی کم وقت میں یہ پودے جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں اور بھوسا بن جاتے ہیں، خوپام بن جاتے ہیں، چور چور ہو جاتے ہیں، باقی کیا رہتا ہے؟ وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان۔ دو چیز، دنیا تو چلی گئی نا، بات دنیا کی ہو رہی ہے، پودا ختم ہو دنیا بھی ختم ہو گئی، پودا ختم ہوتا ہے 20 دن میں یا 50 دن میں یا 60 دن میں، دنیا کی زندگی ہماری ختم ہوتی ہے 20 سالوں میں، 50 سال 60 سال میں، اس سے کم یا زیادہ دنیا ختم ہو گئی۔ اب باقی کیا رہا ہے؟ دنیا کے پجاری بھی دنیا کو چھوڑ کے آئے ہیں، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے دنیا کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ جب دنیا کو چھوڑنے کی بات میں کروں تو یاد رکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ دیں، زہد ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، اور تصوف ہے دنیا ہی کو چھوڑ دینا، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زہد کی زندگی خوبصورت زندگی ہے کہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، اور جو دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا اللہ قسم دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ قانون ہے عجیب سا۔ صحابہ کرام کو دیکھا زہد کی زندگی گزاری ہے، عمر فاروق اونٹ چلایا کرتے تھے، اونٹ چلایا کرتے تھے، کہ کس لیے؟ سات دن گرمی میں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پہ اونٹ چلایا کرتے تھے دونوں روٹی کے لیے، دنیا کو چھوڑا، کیا ملا؟ صرف مکہ کی زمین نہیں ملی، صرف مکہ اور مدینہ کی زمین نہیں ملی، صرف مکہ اور مدینہ اور جزیر عرب کی زمین نہیں ملی، مشرق سے مغرب تک، چین سے یورپ تک اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور دو بڑی طاقتیں کسرا اور قیصر کی دونوں بڑی سلطنتیں ڈوب کر ان کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی, ان کے خزانوں کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں سر عمر فاروق کے زمانے میں جو کورڈ ایریا تھا اسلام کا کتنا ہے, 22 لاکھ کلومیٹر تھا. اسکندر اعظم نے کتنا فتح کیا, 18 لاکھ. نام کس کا زیادہ تاریخ میں اسکندر اعظم کہا جاتا ہے. اگر کوئی اعظم ہے عظمت رکھتے ہیں اس لحاظ سے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے, وہ نا انصافی کرتے ہیں جاہل لوگ. اور پھر وہ بادشاہ کا بیٹا تھا سر عمر فاروق, اونٹ چلائے کرتے تھے. پھر انہوں نے دیا کیا ہے اسکندر اعظم نے, کیا دیا دنیا کو, کوئی منہج دیا ہے, کوئی ضابطہ حیات دیا ہے, کوئی زندگی بس گزارنے کا کوئی اچھا طریقہ بیان کیا ہے, کیا دیا ہے؟ صرف زمین پر قابض ہو کے چھوڑ دیا. سر عمر فاروق نے جب پرمن فتح کرتے تو قرآن اور سنت شریعت کا نفاذ کرتے, زندگی کیسے پسند کرنی ہے یہ ڈھنگ سکھاتے. برحال یہ ہمارا موضوع نہیں اس وقت, لیکن جی ہاں سکندر اعظم سے بات معروف اور مشہور ہے, اللہ ذات اللہ ہے, سکندر اعظم سے بات معروف اور مشہور ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کچھ شخص نے وصیت نہیں لکھا, جب میں مر جاؤں تو میرا ہاتھ قبر سے باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح جو ہے وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے. اگر دنیا کا سب سے بڑا فاتح نہیں تھا الگ بات ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ خالی ہاتھ گیا ہے اور ہم سب خالی ہاتھ لے کے جائیں گے, صرف اپنا عمل اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو آخرت میں دنیا سے ہم سب چلے گئے, دنیا کے پجارے بھی, دنیا سے قرآن پیش کرنے والے بھی, صوفی بھی, ظاہر بھی, سارے چلے گئے. آخرت میں ان دونوں میں سے ایک ہی ضرور ملے گی, یا تو وہ فی الآخرۃ عذاب شدید اللہ ہم سب محفوظ کروں, یا تو شدید عذاب ہے. جو دنیا کے پجاری تھے, دنیا دار تھے, دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ تھی, کفر پر ان کی موت ہوئی, دنیا کے لیے سارا کچھ کرتے رہے تو عذاب شدید ہے ان کے لیے. یا وہ مغفرت ہوں اللہ رضوان, اللہ تعالیٰ مغفرت اور رضامندی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی مغفرت اور اپنی رضامندی عام کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ضروریت کو حاضر سامعین کو اپنی مغفرت اور بخشش سے مالا مال کر دے. ومن حیات دنیا جانتا ہے غرور, یہ حقیقت دنیا کی زندگی کی کہ صرف شیطان کے بہکاوا ہے, شیطان کے بہکاوے کا ساز و سامان ہے, یہ دنیا زندگی کی مثال ہے. اصل اگر سبقت حاصل کرنی ہے, اگر دوڑ لگانی ہے, اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الى مغفرۃ من ربکم, دنیا نہیں ہے یہ دوڑ کی جگہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے, دنیا نہیں ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم, اب کے اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. مسابقہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو, ریس کو, ریس لگانی ہے دنیا میں نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کی, جو تمہارا رب ہے, جو تمہارا خالق ہے, مالک, مشکو شہادت روا ہے, جو تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے, جو تمہاری زندگی موت کا مالک ہے, جو تمہارا رب ہے اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں, اس کی مغفرت بھی ہے, اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرو. جنت مغفرت اور اللہ تعالیٰ جنت تمہارے رب کی جنت ہے, اس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی جتنی ہے, لمبائی کتنی ہم باہو ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کس لیے تیار کی گئی, وہ عدت تیار کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کی ہے, اور ہمارا ایمان مسلم جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے, مخلوق ہے اور اس وقت بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ اسے تیار کر رکھے مومنوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنی اولاد, اپنے اولیاؤں کے لیے. عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, یہ اولیاء کون ہیں, مومن کون ہیں, کس کے تیار کر رکھے اللہ تعالیٰ نے جنت. عدت للذین آمنوا, کس پر ایمان, اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر, اور اس کے علاوہ جو ارکان ایمان ہیں ان پر, کیونکہ ایمان مکمل نہیں جب تک ان چھ ارکانوں پر ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. ظاہر کے فضل اللہ یتی بمیشا، یہ اللہ تعالیٰ فضل کرم ہے، جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہے اپنے فضل کرم سے. واللہ بالفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے. واللہ اعلم. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.